الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد المرسلين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں ان عظیم شخصیات کے بارے میں ہم کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جنہوں نے راہ حق میں اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے، تکالیف سے دوچار ہوئے، لیکن اپنے رب کی رضا ہی کو اپنی زندگی کا مقصود جانا، اللہ تعالی جل جلالہ کو راضی کرنے ہی کی طرف قدم بڑھایا. آئیے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ایک آدمی کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بھی، کہا اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا میرے رب کا کرم ہوا، میں بخشا گیا. پوچھا کس وجہ سے؟ کہنے لگا ایک دفعہ ایک عالم صاحب کی محفل میں حاضر تھا، انہوں نے درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کی. جب میں نے وہ فضیلت سنی نا، بلند آواز سے درود پڑھا. مجھے درود پڑھتا سن کر وہاں جتنے بیٹھے تھے سب درود پڑھنے لگے. میرے رب کو میری یہی ادا پسند آئی، مجھے بخش دیا گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں تاکہ ثواب میں اضافے کا سبب بنے، اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا. جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا. اور یہ بھی نیت کر لیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں انشاء اللہ عز و جل صحابی رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نواسے حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کے بیٹے، اور حضرت زبیر بن العوام، ان کے نور نظر لخت جگر، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آپ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی جان سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوتے ہیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں. پوس ارے رشتے جلیل القدر شخصیات سے آپ کو حاصل ہیں. اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کو بہت زیادہ رفعتیں، عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں. مہاجرین صحابہ اکرام میں سے بھی ہیں، حق کی خاطر لڑنے والے، سچ بولنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب شریف سے گھٹی پانے والے. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آئے نا، یہودیوں نے ایک آواز لگائی، کہنے لگے کہ ہم نے مسلمانوں پر عمل کر دیا ہے، ان کی نسل یہاں نہیں چلے گے، ان میں سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوگی. جب ان کی طرف سے یہ فتنہ پورے عروج پر تھا کہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو گئی، مسلمانوں پر عمل کر دیا گیا، مسلمانوں پر وظیفہ کر دیا گیا، مسلمانوں پر جادو کر دیا گیا، اب ان کی نسل نہیں چلے گی۔ تو مدینہ طیبہ میں جب یہ فتنہ پورے جوبن پر تھا، اس دوران اللہ تعالی جل جلالہ کا فضل و کرم ہوا، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بیٹے کی ولادت ہو گئی۔ یہودیوں کی ناک کاٹنے کے لیے دنیا میں آنے والا بچہ وہ کوئی اور نہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے گئے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب شریف سے ان کو گھٹی دی۔ لعاب مطلب تھوک مبارک۔ خاندانی شرافت والے، رات کو قیام کرنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، سرکار کی سنت پر عمل کرنے والے، اور ان کے مقدر میں ایک بہت بڑی سعادت یہ بھی آئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت پچھنے لگوا رہے تھے، جو اس دور کا ایک طریقہ علاج تھا، پچھنے لگوائے جا رہے تھے، تو جسم سے خون مبارک نکل رہا تھا، وہ ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ جب پچھنے لگوانے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فارغ ہوئے، فرمایا اے عبداللہ یہ خون لے جاؤ اور ایسی جگہ محفوظ کر دینا جہاں اسے کوئی نہ دیکھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ خون لے گئے، باہر جا کر دل میں خیال آیا ہوگا ایسی جگہ محفوظ کرنا ہے نا جہاں کوئی نہ دیکھے، تو میرے پیٹ سے اچھی جگہ کون سی ہے، سرکار کا خون مبارک پی گئے۔ جب خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو طرح کی باتیں ذکر فرمائے۔ ایک بات تو یہ کہ تجھے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور دوسری بات یہ ذکر فرمائی کہ خرابی ہے تیرے لیے لوگوں سے اور لوگوں کے لیے تجھ سے۔ یہ خرابی سے مراد یہ کہ تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، لوگوں کی طرف سے تمہیں تکلیف پہنچے گی، تمہیں آزمائش میں سے دوچار ہونا پڑے گا، اور لوگ تمہاری وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ناحق تیرا قتل کر کے وہ اپنے رب کی ناراضی کو مول لیں گے۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باتیں ذکر فرمائیں، یہاں کی آزمائش کے تعلق سے وہ تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن جو آپ کو عزت و شرافت ملے گی وہ بھی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لعاب شریف ان کے حلق سے نیچے اترا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون مبارک وہ ان کے حلق سے نیچے اترا۔ آپ کو یاد ہوگا امام علی مقام، امام حمام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو شہید کیا گیا، آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا، اور یہ پلید عنید یزید تھا جس نے خاندان اہل بیت کے کئی ایک نفوس قدسیہ کو شہید کروایا۔ یہ یزید پلید صرف امام علی مقام کے مقابلے میں نہیں آیا، کئی ایک صحابہ اس کے ہاتھوں شہید ہوئے، اس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ حضرت سیدنا عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید نے مختلف حضرات کو بیعت کے لیے پیغامات بھیجے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی پیغام دیا گیا، آپ نے یزید کی اطاعت سے انکار کر دیا، اس کے کرتوت ہی اس طرح کے تھے، اور آپ نے جو اس کی حقیقی صورت تھی نا وہ لوگوں کے سامنے رکھی، ایسا برا آدمی، ایسا پلید آدمی، کیا یہ بھی مسلمانوں کا امیر ہو سکتا ہے؟ جب یزید کو اس کا پتہ چلا تو اس نے قسم کھائی کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں گرفتار کر کے توک ان کے گلے میں ڈال کے میرے دربار میں ان کو لایا جائے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو میں لشکر کشی کروں گا اور فوج لے جا کر آپ پر حملہ کروں گا۔ کچھ لوگ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس آئے اور وہ ایک حیلہ بتانے لگے کہ صلح کے لیے راستہ نکالنا چاہیے، یزید نے قسم بھی کھا لی، یزید کی قسم بھی پوری ہو جائے اور صلح کی صورت بھی نکل آئے تاکہ آپ یزید کے ساتھ نہ ٹکرائیں۔ مشورہ دینے والوں نے اس انداز میں بھی مشورہ دیا کہ ہم ایک چاندی کا توک بنوا لیتے ہیں، وہ تھوڑا بڑا ہوگا، آپ گردن میں پہن لیں گے، کپڑوں کے نیچے آ جائے گا، کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا، یزید کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور یوں ہم اس کے دربار میں آپ کو لے چلتے ہیں، صلح کا راستہ بھی نکل آئے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے، اللہ اس کی قسم کو پورا نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی نوبت آئے کہ مجھے یزید جیسے پلید کے سامنے جانا پڑے۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا، ولا الین لغیر الحق اسألہ حتی یلین لدرس الماضی الحجر، میں نہ حق مطالبے کو پورا کرنے کے لیے معمولی سی نرمی بھی اختیار نہیں کروں گا، یہ اس کا ناجائز مطالبہ ہے کہ میں اس کی بیعت کے لیے اس کے پاس جاؤں، جب میرا دل ہی نہیں مانتا اس کی حرکات کو دیکھ کر تو میں کیسے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے سکتا ہوں، میں نہ حق مطالبہ پورا کرنے کے لیے معمولی سی نرمی بھی اختیار نہیں کروں گا، یہاں تک کہ چبانے والی داڑوں کے لیے پتھر نرم ہو جائے، اگر یہ پتھر اتنے نرم ہو جائے نا، موقوف علی المحال محال ہوتا ہے، نہیں ایسا کام جس کو ایسے کسی کام پر موقوف کر دیا جائے کہ جو ہو ہی نہ سکتا ہو، تو یہ بھی ناممکن سی بات ہوتی ہے، میں یہ کام کر لوں گا اس وقت کروں گا جب آسمان نیچے آ جائے زمین اوپر ہو جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پتھر چبانے کے لیے نرم ہو جائے نا پھر میں سوچوں گا یزید کی بیعت کے بارے میں، تو پتھر نرم کیسے ہوگا۔ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمانے لگے، عزت کی موت مر جانا اور عزت والے معاملے میں تلوار کا وار سہ لینا، یہ ذلت والے معاملے میں کوڑے کی ضرب کھانے سے مجھے زیادہ پسند ہے، میں ذلت پر اپنے آپ کو کیسے پیش کروں، یعنی جام شہادت نوش کرنے کی طرف تو بڑھ سکتا ہوں، میں اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کرنے کے لیے تو بڑھ سکتا ہوں، لیکن یزید کے سامنے پیش ہو کر اس کے ساتھ صلح کرنے کی طرف آمادہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دی اور یزید کی مخالفت کا اعلان کیا، ادھر یزید نے حسین بن نمیر کندی اس کو بلایا اور اسے بلا کر حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا، اور اسے کہنے لگا کہ قریش کی دھوکہ بازیوں سے بچ کے رہنا اور ان کے ساتھ صرف نیزوں اور گھوڑوں سے مقابلہ کرنا، مطلب یہ کہ صلح کے رستے کو نہ اپنا لینا، ایسا نہ ہو کہ مجھے خبر ملے کہ تم گئے اور وہاں جا کر صلح کر کے واپس آ گئے، ہمیں صلح نہیں چاہیے، ہمیں جنگ چاہیے، اور جب تک یہ لوگ میری بیعت پر آمادہ نہیں ہوتے اس وقت تک تمہاری تلوار نیچے نہیں آنی چاہیے۔ حسین بن نمیر کندی مکہ مکرمہ پہنچا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر سے اس نے یہاں آ کر جنگ کی۔ مکہ کیا ہے؟ حرم، حرم میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن یہ یزید کیسا پلید ہے، اس نے نہ حرم مکہ کو چھوڑا نہ حرم مدینہ کو چھوڑا، حرم مکہ میں مسجد حرام میں لڑائی مسلط کی، مسجد نبوی شریف پر حملہ کیا گیا، مسجد نبوی شریف تین رات دن یہ نمازوں کے لیے بند رہی ہے، تین رات دن مسجد نبوی میں کوئی نماز با جماعت نہیں ہو سکی، اس پلید نے گھوڑے اور اپنے دیگر جانور مسجد نبوی شریف میں بندھوائے۔ یہاں جو حملے کا سلسلہ کیا گیا، حسین بن نمیر کندی نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کے چین، کعبۃ اللہ کے پردے کو جلایا، اس قدر ان کی خباثت رزالت بڑھ چکی تھی اور ان کی آنکھوں پر اس قدر تعصب کے پردے پڑے ہوئے تھے اور کرسی اقتدار کی ایسی لالچ ان کے دلوں میں گھر کر چکی تھی کہ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کے بارے میں بھی ذرہ برابر شرم نہ آئے، اور یہ لڑائی ابھی پورے جوبن پر تھی کہ یزید کے مرنے کی خبر آ گئی۔ یزید کے مرنے کی خبر سن کر حسین بن نمیر کندی یہ اپنا لشکر لے کر وہاں سے نکل گیا، بھاگ گیا۔ اس کے بعد مروان بن حکم، اس نے لوگوں سے بیعت لی، اس کا انتقال ہوا، اس کے مرنے کے بعد عبد الملک بن مروان، اس نے اپنی بیعت کا اعلان کیا، اور حجاج بن یوسف کو ایک لشکر دے کر مکہ مکرمہ روانہ کیا۔ حجاج مکہ مکرمہ پہنچا، مکہ مکرمہ پہنچ کر جبل ابی قبیس اس پر اپنے لشکر کو لے کر چلا، اور وہاں جا کر اس نے منجنیک نصب کی۔ منجنیک وہ آلہ ہوا کرتا ہے جس کے ذریعے وزنی پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ جبل ابی قبیس آج بھی اگر آپ مکہ مکرمہ جانے کی سعادت پائیں تو یہ آج بھی موجود ہے۔ باب المروا سے باہر کی طرف نکلیں جہاں سعی ختم ہوتی ہے، تو صفا مروا کی سعی ختم ہونے کے بعد جو ہی آپ باہر نکلیں گے سامنے جو پہاڑ نظر آتا ہے نا، یہ پہاڑ ہے جبل ابی قبیس۔ اس پہاڑ پر چڑھ کر وہاں منجنیک نصب کی گئی، اور مسجد حرام میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے اصحاب پر پتھر برسائے گئے۔ کہاں؟ مسجد حرام میں۔ حضرت خبیب بن عدی کے سلسلے میں آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ حضرت خبیب بن عدی کو کافروں نے شہید کیا۔ کافروں کا انداز کیا تھا کہ ان کو حرم میں شہید کرنے کے بجائے حرم سے باہر لے کر گئے، تنعیم کے مقام پر گئے۔ کافروں کی سوچ بھی یہ کہ کسی کو شہید کرنا ہونا اور کسی کی جان کے در پہ ہونا ہو تو حرم میں اس پر حملہ نہیں کرنا، یہ کافروں کی سوچ بھی تھی۔ لیکن یہاں یہ کلمہ پڑھنے والے تھے نا، ان کلمہ پڑھنے والوں نے مسجد حرام پر حملہ کیا، کعبۃ اللہ پر حملہ کیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ اور جس دن حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کا دن طلوع ہوا، اس دن صبح سویرے سویرے آپ اپنی والدہ محترمہ کے پاس آئے۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدتنا اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی شہزادی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ محترمہ، آپ ان کے پاس آئے، اپنی امی جان کے پاس پہنچے۔ اس وقت ان کی عمر شریف جو نا 100 سال ہو چکی، حضرت اسماء کی عمر شریف 100 سال ہے۔ 100 سال کی عمر میں جب ماں کو اپنے بیٹے کی ان مصیبتوں کی خبر ملی ہوگی، کیا کیفیت ہوئی ہوگی والدہ پر؟ لیکن والدہ کے جذبے دیکھیے، والدہ کی جرت اور استقلال دیکھیے، یہ حضرات استقامت کے پہاڑ ہوا کرتے تھے، سب کچھ دین پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا ہی مقصود ہوا کرتی تھی۔ ہمارا رب اگر راضی ہے تو ہمیں تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے نا، رب راضی تو سب راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ ان حضرات کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی۔ جب آپ اپنی والدہ کے پاس پہنچتے ہیں، جا کر والدہ کی خدمت میں موجودہ صورتحال سے آگاہی دیتے ہیں، والدہ نے سوال کیا، تمہاری جنگ کا کیا ہوا؟ آپ نے عرض کی، دشمن فلاں مقام پر پہنچ چکا ہے۔ یہ کہہ کر اب مسکرانے لگے اور مسکراتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، بلا شبہ موت ہی راحت و آرام کا سبب ہے۔ موت یہ مٹانے کے لیے نہیں آتی، جب رب کی رضا میں کوئی جان دیتا ہے نا تو یہ موت تو چین سکون اور آرام پہنچانے کے لیے آتی ہے۔ کیا انداز ہے ان کا، مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، بلا شبہ موت ہی راحت اور آرام ہے۔ جب والدہ نے یہ بات سنی، والدہ کہنے لگی، میرے پیارے بیٹے، میری تمنا یہ ہے کہ جب تک تمہاری اس جنگ کا فیصلہ نہ ہو جائے تب تک اللہ تعالی مجھے موت عطا نہ کرے، اگر تم شہید کر دیے گئے یہ میرے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا، میرا بیٹا راہ حق میں شہید ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ کو الوداع کرتے ہیں، والدہ نے نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ذکر فرمائی، بیٹا تم قتل کے خوف سے اپنے دین کی کو خصلت چھوڑ نہ دینا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن میرے پیارے بیٹے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ غداری نہ کرنا۔ یہ نصیحت ماں کر رہی ہے، صلح کے راستے نکالنے والے بھی نکال رہے تھے، اے ابن زبیر چاندی کا توک گلے میں ڈال لو، چلے جاؤ، صلح کر لو، لیکن والدہ کے جذبات کیا ہیں؟ میرے پیارے بیٹے اگر تم شہید کر دیے گئے تو میں اسے اپنے لیے باعث اجر و ثواب سمجھوں گی، اور میرے بیٹے سنو، قتل کے خوف سے اپنے دین کی کو خصلت چھوڑ نہ دینا۔ پھر آپ وہاں سے نکل کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لوگوں نے عرض کی، اے ابن زبیر اگر آپ اجازت دیں تو ہم دشمن سے صلح کی بات چیت نہ کر لیں، لوگ صلح کا مشورہ دے رہے ہیں۔ والدہ کے جذبات کے ہیں، اور یہاں سے صلح کا مشورہ سننے کے بعد آپ کے جذبات کیا ہیں؟ آپ ارشاد فرمانے لگے، کیا یہ صلح کا وقت ہے؟ کعبۃ اللہ کا غلاف جلا دیا گیا، مسجد حرام پر حملہ کیا جا رہا ہے اور تم صلح کی بات کر رہے ہو؟ رب کعبہ کی قسم، اگر دشمن تمہیں اس وقت کعبے کے اندر بھی پا لینا تو تمہیں ذبح کر کے جائے گا، یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تو ایسے ہی تم صلح کے رستے کی طرف بڑھنا چاہتے ہو جو تو تمہاری جان کے در پہ ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے شعر پڑھا، ولستو بمبتاع الحیات بذلت ولا مرتقی من خشیت الموت سلما، میں ذلت اور رسوائی کے بدلے میں زندگی کا خریدار نہیں ہوں۔ کیا فائدہ اس زندگی کا جو ذلت کی زندگی ہو؟ کیوں نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین پر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر، اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرتے ہوئے عزت کی موت نہ مر جائیں؟ یہ تو عزت کی زندگی ہے، شہادت کی موت۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن ارشاد فرماتا ہے جو اچھے عمل کرنے والا نا، وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ آپ ارشاد فرما لگے میں ذلت اور رسوائی کے بدلے زندگی کا خریدار نہیں ہوں اور نہ ہی موت کے ڈر سے سیڑھی پر چڑھنے والا ہوں، میں بھاگ جانے والوں میں سے نہیں ہوں، میں اپنے آقا کے دین پر پابند رہوں گا، سرکار کے دین پر قائم رہوں گا۔ بخدا اللہ کی قسم، جب بھی کسی لشکر سے میرا سامنا ہوا میں ہمیشہ صفے اول میں رہا، میں تو پچھلی صف میں بھی جانے والوں میں سے نہیں ہوں، میں تو صفے اول میں لے کر لڑنے والا ہوں۔ اور جب بھی مجھے زخم لگا، مجھے اس زخم سے اتنا ہی درد محسوس ہوا جتنا اس زخم پر دوا لگانے سے محسوس ہوتا ہے۔ یہ زخم تو راحت کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان شامیوں پر حملہ کیا، آپ کے پاس دو تلواریں تھیں، دونوں ہاتھوں میں تلواریں۔ سب سے پہلے اسود نامی آدمی آپ کے مقابلے میں آیا، ایک ہی وار سے آپ نے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ اس نے بکواس کی، کہنے لگا اخ، غصے کے وقت کی یہ آواز تھی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس آدمی کی زبان پر حضرت اسماء کے لیے گالی نکلی جو کہ صدیق اکبر کی شہزادی ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہنے لگا اے بدکار عورت کے بیٹے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے کالی عورت کے مردود بیٹے، کیا حضرت اسماء کے بارے میں یہ بات کرتا ہے؟ پھر شامیوں کو آپ نے مسجد سے نکالا، مسجد سے بھگایا۔ اسی طرح مسلسل یہ حملے کا سلسلہ رہا، آپ انہیں مسجد حرام سے نکالتے تھے اور ساتھ ساتھ فرماتے جاتے تھے کاش کو میرا ہم پلہ ہوتا، میں اکیلا ہی اس کے لیے کافی ہوتا۔ راوی کا بیان ہے جب تک آپ مسجد میں تشریف فرما رہے، آپ نے کسی شامی کو، کسی دشمن خدا کو آپ نے مسجد میں داخل نہ ہونے دیا، یہاں تک کہ مسجد کی چھت پر آپ کے اپنے کچھ مددگار موجود تھے۔ مسجد کی چھت ہی سے ایک اینٹ نیچے گری، اتفاق سے وہ اینٹ آپ کے سر مبارک پر آ کر لگی، جس کی وجہ سے آپ کا سر پھٹ گیا اور آپ ٹھہر گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ شعر جاری ہوا، وَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمِي قُلُومُنَا وَلَاكِنَ عَلَى أَقْدَامِنَا تَقْتُرُ الدِّمَا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پیٹ پھیرنے کی وجہ سے ہماری ایڑیوں پر خون گرتا ہو۔ جب پیٹ پھیر کر بھاگا جاتا ہے نا، تو جو تلوار لگے گی، تیر لگے گا، زخم آئے گا، وہ پیٹ پر آئے گا اور خون گرتا ہوا ایڑی کی طرف آئے گا۔ آپ نے فرمایا ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ جن کا خون گرتا ہوا ایڑی کی طرف جائے، ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو سینہ سپر ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہمارے قدموں پر خون گرتا ہے۔ یعنی اگر زخم بھی آئے گا تو سینے پہ آئے گا، پیٹھ پہ زخم نہیں آئے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر زمین پر تشریف لائے، شامی فوج کے افراد آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ یہ حضرات کتنے استقامت کے پہاڑ تھے، پتہ ہے کہ جان چلی جائے گی، پتہ ہے کہ شہید کر دیا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وفادار بن کے جیے۔ ان کے پائے استقلال میں ذرہ برابر کوئی لغزش نہیں آئی، جان دے دی لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ غداری نہیں کی۔ کسی نے سمجھاتے ہوئے یہی بات تو ہم سے کی ہے کہ چھوٹتی ہے یہ دنیا تو چھوٹے، تیرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے، دیکھ دیوانے پیارے نبی کے، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ بعض اوقات تھوڑی سی تکلیف آتی ہے نا تو لوگ راہ سنت سے منحرف ہو جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں سے ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ یقین جانیے، کسی نے داڑھی رکھ لی، لوگوں نے تانے دینا شروع کیے، لوگوں کے تانوں سے پریشان ہو کر اس نے داڑھی منڈوا دی۔ کیا یہ سرکار کی سنت نہیں تھی؟ کیا یہ محبوب کا طریقہ نہیں تھا؟ کسی نے کہا مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، برا جانے بھلا جانے۔ آئیے اللہ کی رضا کی طرف قدم بڑھائیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری کی طرف قدم بڑھائیں، اور آج نیت کریں کہ کچھ بھی ہو جائے، حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں حالات سے کیا لینا دینا، ہم تو اپنے آقا کے دامن میں چھپ کے رہیں گے۔ اور سرکار کا دامن کرم میسر آ گیا، محبوب کے دامن اقدس میں جگہ مل گئی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مولانا حسن ادا خان رحمۃ اللہ علیہ نے تو قیامت کے دن کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں دامن محبوب کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ ساری زندگی ہم اپنے رب کے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار بن کے جی۔ آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔